الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحتیں وصیتوں کا یہ سلسلہ ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے، حج اور عمرہ پہ در پہ کرتے رہو. تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ پہ در پہ کرتے رہو، اس لیے کہ دونوں فقر کو ختم کرتے ہیں، گناہوں کو مٹاتے ہیں، اور ایسے جیسے لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے، سونا اور چاندی کو بھٹی میں ڈالا جائے تو چمکتا ہوا کھرا ہو کے باہر نکلتا ہے، ایسے ہی حج اور عمرے کی پے در پے کی برکت سے اللہ اسے گناہوں سے صاف کر دیتا. جیسے سونا بھٹی میں ڈالا، سارا گند زائل ہو گیا، زنگ ختم ہو گیا، کھوٹ ختم ہو گیا، چمکتا ہوا آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ. اس میں تو میرے عزیزوں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جو اللہ کے نبی کا وقت زمانہ گزرتا چلا گیا ہے، عبادات میں رسمیت آتی چلی گئی ہے، رسم بن گئی ہے، نماز، روزہ، حج، عمرہ، اس میں رسمیت آ گئی. عبادت کا رنگ کم رہ گیا، رسم کا رنگ بڑھ گیا، اس لیے اس کے اثرات زندگی میں ظاہر نہیں ہوتے. جو جو اللہ کے نبی کا زمانہ دور ہوا، منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کا زمانہ جیسے جیسے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو قوموں میں جو سب سے پہلے کمزوری آتی ہے وہ یہی کہ ان کی عبادت میں رسمیت آ جاتی ہے، عبادت میں رسمیت آ جایا کرتی ہے. جیسا روزہ ہے، اللہ کے نبی فرمانے لگے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب ملے گا، اللہ راضی ہو، اس نیت سے رکھا عزم کے ساتھ عبادت کی شکل میں، اللہ کے نبی فرمانے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہم کیا دیکھتے ہیں، رمضان کے تین دن میں مسجد میں رش زیادہ ہوتا ہے، اس کے بعد رش ختم ہوتا ہے، پہلے ہفتے میں رش زیادہ ہوتا ہے، درمیان کے اندر مسجدوں میں رش کم ہو جاتا ہے. یہ کیسا ایمان بڑا، اور یہ کیسے روزے نے اس میں تاثیر دکھائی. ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے روزے کے بعد دوسرے ایک روزے کے اندر اس کی زندگی اور اچھی ہو جاتی، تیسرے میں اور اچھی ہو جاتی، چوتھے میں اور اچھی ہو جاتی، پانچویں میں اور اچھی ہو جاتی، ہفتہ گزرتا اگلے ہفتے میں اور خوبصورت ہو جاتی، دو ہفتے گزرتے تیسرے ہفتے میں اور خوبصورت ہو جاتی، تیسرے کے بعد چوتھے ہفتے میں اس کے دینی زندگی میں اور حسن آ جاتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عید آنا شروع ہوئی، سبحان اللہ، اب یہ رمضان سے پہلے والا رمضان کے بعد کے مسلمان میں زمین و آسمان کا فرق ہو کہ پورا رمضان گزار کے آیا ہے، اب یہ وہ مسلمان نہیں ہے جو رمضان سے پہلے تھا، اب یہ رمضان گزار کے آنے والا مسلمان ہے. عید کے دن فجر میں نمازیں مسجدیں بھری ہوئی ہوں، عید کے دن ظہر کے اندر مسجدیں بھری ہوئی ہوں، عصر میں مغرب میں بھری ہوئی ہوں، پورا رمضان اس نے پا لیا. ہونا تو یہی چاہیے تھا، ہونا تو یہی چاہیے تھا. لیکن میرے عزیزو، جب عبادت میں رسمیت آ گئی تو تین دن شوق میں کیا، چوتھے دن غائب ہو گیا، دو دن تراویاں شوق سے پڑھی، تیسرے دن غائب ہو گیا، ایک ہفتے کے بعد مسجدوں کے اندر مسجدوں کا رش ختم ہو گیا، عید آئی فجر خالی ہو گئی، ظہر میں مسجدیں خالی ہو گئی، مغرب عشاء میں مسجدیں خالی ہو گئی. یہ کیسا رمضان پایا اس نے، کیسا رمضان پایا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں میرے عزیزو کہ ہماری عبادات میں رسمیت آتی چلی جا رہی ہے. یہ خیال نہیں ہوتا میں کیوں مسجد میں آیا ہوں، میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں. اللہ کا دھیان، اللہ کی عبادت سمجھ کے کرنے کا مزاج کم ہو گیا، سب روک رہے ہیں، میں بھی رکھ رہا ہوں، چلو مسجد میں لوگ، میری بھی طبیعت چل رہی، چل پڑا. اور ایک یہ کہ اللہ کا حکم ہے، پھر وضو کر کے نکلتا ہے، ہر قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے. کتنے قدم اس نے مسجد تک اٹھائے، کیا کچھ کما کے لے کے جائے گا یہ. تو کیا خیال ہے نماز کے بعد کی زندگی اس کی وہی ہوگی جو نماز سے پہلے تھی؟ نہیں ہو سکتا بھائی، فرق آ جائے گا. نماز سے پہلے اس کی زندگی کچھ اور تھی، نماز کے بعد زندگی میں فرق آ گیا، اس کا ایمان بڑھ گیا، اتنی بڑی عبادت کر کے جا رہا ہے. لیکن جب وہ عبادت میں، نماز میں عبادت کا رنگ ہو، روزے میں عبادت کا رنگ ہو، حج عمرے میں عبادت کا رنگ ہو، حج عمرے میں عبادت کا رنگ. میرا نبی کہنے لگا جو حج کر کے آیا ایسا ہے جیسے ابھی اس کی اماں نے ابھی اسے جنائے، اور اتنا خوبصورت ہے جنت یہ حج کرنے والا، اتنا قیمتی ہے. 40 دن تک جس جس کے لیے دعا کرتا چلا جائے گا اللہ اس کی بھی بخشش کر دے گا. حج حج ہو نا، حج حج. تو اس میں تو کوئی شک نہیں میرے عزیزو، عبادات میں رسمیت آ گئی. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ٹھیک نہیں، دوسرا ابھی نماز ایسی پڑھنے جا رہا چھوڑ نماز، یہ بھی ٹھیک نہیں. ابھی روزے کون سے تیری عبادت ہے، ایسی رسمن کرتا ہے، چھوڑ روزہ، یہ بھی غلط. ارے تیرے پاس اور کوئی نہیں، پیسہ کسی اور کو دے دے، روز عمرے پہ چلا جاتا ہے، حج پہ چلا جاتا ہے، غریبوں کے اور کام تھوڑے ہیں یہ کر لے، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں. یہ کیوں نہیں کہتے اپنی بیٹیوں کی شادی سادے طریقے سے کرو، کچھ غریبوں کی بیٹیوں کی بھی شادی کر لو، اپنی زندگی کا اسٹیٹس ذرا ہلکا کر دو، غریبوں کو بھی پیسہ دے دو. یوں نہیں کہتے اپنی زندگی کا رہن سہن سادہ کر لو، کچھ پیسہ غریبوں کو بھی دے دو، اپنی زندگی کے اخراجات کچھ کم کر دو. یہ سارا تو حج پہ کیوں چلتے ہیں، عمرے پہ کیوں چلتے ہیں، قربانی پہ کیوں چلتے ہیں؟ اعتراض آ کے گرتا اس پہ کیوں ہے کہ حج نہ کرو، عمرہ نہ کرو، قربانیاں ایک کرنا کافی، اتنی قربانی کرنی کیا ضرورت ہے؟ اس سے اچھا کسی غریب کے کپڑے دے دیتے، کہیں سڑک بن جاتے، ہسپتال بنا لیتے. ارے میرے عزیزو، وہ عبادت اپنی جگہ، اپنی زندگی کے اخراجات کم کر کے وہ بھی کرو، لیکن کسی عبادت سے روک کر نہیں. اللہ کا نبی کیا کہنے لگا، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ اس کو پہ در پہ کرو. اللہ نے وسائل دی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر سال حج کیا، عمر نے ہر سال حج کیا، عثمان نے ہر سال حج کیا، علی نے ہر سال حج کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب تک یہ زندہ رہے حج عمرہ کرتے رہے. اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض تھا، اس فرض ہونے کے بعد زندگی کی مہلت نہیں ملی، زندگی کی مہلت نہیں ملی. خلفاء کو اللہ نے زندگیاں دی، جب تک موقع ملتا رہا حج عمرے کرتے رہے. تو یہ ٹھیک، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری عبادات میں رسمیت آ گئی، وہ تو ہر عبادت میں آ گئی، اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اسے بڑھیا بنانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بھی انداز ٹھیک نہیں کہ میاں اسے چھوڑ دو یہ کر لو، اسے چھوڑ دو یہ کر لو. ہاں یہ کیا کسی اور کو موقع دے دو، نہ نہ ایسا نہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں. اللہ اسی بھی لے جائے، اسی بھی لے جائے. جتنی مرتبہ اس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پہ لبیک کہا، اس نے جانا ہے، ہاں اس نے جانا ہے. تو اللہ رب العزت دے وسائل، تو اور نیکیوں کے کاموں میں خرچ کرو. ہاں لیکن جس جو جا رہا ہے اس کی نیکی پہ شک نہ کرو، اس کی نیت پہ شک نہ کرو، اس کی نیت پہ شک نہ کرو. اسے ہم نہیں کر سکتے تو اس کی نیت پہ کیوں شک کرتے ہو، اس کے بارے میں کیوں بدگمانی اختیار کرتے ہو؟ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير حبث الحديد والذهب. پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے، وليس للحج المبرور ثواب الا الجنہ، مبرور حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان حج عمروں کے پہ در پہ کرنے سے فقر سے بچاتا ہے. فقر دو قسم کے ہیں میرے عزیزوں، ایک فقر قابل رشک ہے، ایک فقر قابل رشک ہے، اور ایک فقر قابل عیب ہے جس سے پناہ مانگی گئی. ایک فقر قابل رشک ہے, وہ کیا؟ زندگی کے وسائل تھوڑے ہیں لیکن مخلوق میں سے کسی کے سامنے اپنے فقر کا اظہار نہیں کرتا, یہ فقر قابل رشک ہے. وسائل زندگی تھوڑے ہیں, مخلوق کے سامنے کسی کے سامنے اپنے فقر کا اظہار نہیں کرتا, یہ قابل رشک ہے. وہ فقر قابل ملامت ہے جس میں اپنے فقر پہ صبر نہ کرے, جس میں لوگوں کے سامنے احتیاج ذکر کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ یہ فقر, زندگی کے وسائل تھوڑے ہیں لیکن اظہار کسی کے سامنے نہیں کرتا, یہ تو اللہ کے نیک بندوں کا خاص شعار رہا ہے, خاص شعار رہا ہے. بلکہ ایک مرتبہ انس فرمانے لگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء کا ایک قاصد آیا, فقراء کا ایک قاصد آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا, کہاں سے آئے؟ کہا, یا رسول اللہ انی رسول الفقراء الیک, میں فقراء کا قاصد ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, مرحبا بک, تم خوش رہو, اور جن کے پاس سے آئے ہو وہ بھی صدا خوش رہے. اور پھر فرمایا, تم ایسی قوم سے آئے ہو جس سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے, ایسے فقیروں سے, ایسے محتاجوں سے جو اپنا فقر ظاہر نہ کرے, اللہ کے سامنے صرف پیش کرے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. میرے نبی کے سامنے دونوں چیزیں پیش کی, احد کا پہاڑ چاہیں تو سونا بنا دوں, چاہے آپ فقر کی زندگی اختیار کریں, جو آپ چاہیں. میرے نبی نے فرمایا, میں فقر رہ چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں ایک ٹائم ملے شکر کروں, ایک ٹائم نہ ملے صبر کروں, تاکہ میری آنے والی غریب امت اور غریب طبقہ پریشان نہ ہو کہ میرے نبی نے بھی فقر کو پسند فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگے, فقیروں کو, غریبوں کو اپنے قریب رکھو جو نیک ہو. نیک ظاہر ہے, وہی فقیر نیک بہتر ہے جو نیک بھی ہوتا ہے. فرمایا, اسے قریب رکھو, اس لیے کہ قیامت میں لوگوں کو ڈھونڈے گا, اللہ سے کہے گا, اللہ اس نے مجھے کھلایا تھا اسی بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج دے, اسی نے مجھے پہلایا تھا اس کو بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج دے, اس نے مجھے پلایا تھا اسی بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج دے, اس نے مجھے پہنایا تھا اسی بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج دے. اور یوں ان لوگوں کو جنت میں لے جائے گا, یوں ان لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فقر جس میں اس کا اظہار نہ کرے, جس کا اظہار نہ کرے. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل من اغنياء تعفف, ایسے فقیر ہیں لیکن اپنے فقر ظاہر نہیں ہونے دیتے, لوگ سمجھتے ہیں بڑا امیر ہے, سبحان اللہ. يحسبهم الجاهل اغنياء, لوگ انہیں امیر سمجھتے ہیں, ایسے رہتے ہیں, اس انداز کی زندگی اختیار کرتے ہیں, پتہ نہیں لگنے دیتے, ایسا ان کا فقر ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی ہے, تعریف, یحسبہم الجاہل اغنیاء. تو یہ تو بہت مبارک ہے. روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک فرشتہ حضرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور اللہ کے نبی کو جنت دکھائی. فرمایا, اللہ کے رسول یہاں آپ کے امت کے فقراء جائیں گے. تو اللہ کے نبی فرمانے لگے, اگر فقراء کا یہ ٹھکانہ ہے تو دنیا کی فقر ان کے لیے کوئی پریشانی کی باعث بات نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے انہیں دکھایا جو اللہ کے دی ہوا مال میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کے لیے جہنم دکھائی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ ان کا ٹھکانہ ہے تو دنیا میں ان کے لیے کوئی خیر نہیں, دنیا میں ان کے لیے کوئی خیر نہیں. تو اللہ رب العزت مال دے. ایک دن کچھ فقراء حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے, یا رسول اللہ امیر لوگوں کے بڑے مزے ہیں, یہاں بھی مزے سے رہتے ہیں, جنت میں بھی مزے سے رہیں گے, اس لیے کہ اللہ نے مال دیا ہے, حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, صدقات بھی دیتے ہیں, خیرات بھی دیتے ہیں, زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں, غریبوں کا خیال بھی رکھتے ہیں, اور دنیا میں بھی آرام سے رہ رہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا, چلو قریب آ جاؤ. جب وہ قریب آئے فرمایا, میں تمہیں ایک ذکر دیتا ہوں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اسے 33 مرتبہ, 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو, تم امیر صحابہ کی نیکیوں کے برابر پہنچ جاؤ گے. لیکن اللہ اکبر, ان امیر صحابہ کو اللہ رب العزت نے مال ضرور دیا تھا لیکن دل کی آنکھیں بھی نصیب فرما رکھی تھی. بڑے خوش نصیب مال تھے, مال والے تھے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے, نعم المال للرجل الصالح, وہ مال بڑا ہی اچھا ہے کسی اچھے آدمی کے پاس ہو. نعم المال للرجل الصالح, وہ مال بڑی اچھا ہے کسی اچھے آدمی کے پاس ہو. تو اللہ نے اسے مال انہیں ضرور دیا تھا, لیکن دل کی آنکھیں میں اور آخرت کی فکر بھی نصیب فرمائی تھی. وہ غریبوں کا نسخہ ان امیروں نے بھی کرنا شروع کر دیا, یہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہر نماز کے پاس پڑھنے لگے. پھر وہ غریب آ گئے کہ یا رسول اللہ نسخہ آپ نے ہمیں دیا ہے, یہ مال والے مال بھی خرچ کر رہے ہیں, یہ ساتھ ساتھ یہ ذکر بھی کر رہے ہیں, یہ ہم سے پھر آگے نکل جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ مال بھی اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرما دے. ہاں تو میرے عزیزو سچ یہ ہے, اس امت کے لیے فقر بھی مسئلہ نہیں اگر اس پہ ساتھ صبر ہو, اور جیسے کہیں کہ صبر ہو اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو. اس امت کے لیے مال بھی مسئلہ نہیں اگر اس میں شکر گزاری اور فرما برداری ہو, دونوں کے مزے ہیں. اللہ رب العزت دونوں کو اپنے اپنے شان سے نوازے گا. اس لیے مومن کی شان یہ ہے شکر کرتا رہے, صبر کرتا رہے, اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے, اس کی دونوں صورتوں میں منزل بڑی شاندار ہے. اللہ ہمیں بھی اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, السلام المرسلين والحمد لله.